ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کا ہے تمنا شہادت کرنا اس نے جو لفظ سر سینے سہارا لکھا اس نے جو لفظ سر سینے سہارا لکھا مٹس کے گانا ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا میرے واجب احترام قابل صد احترام علماء کرام احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کے میور نوجوانوں اور دوستوں آج احمد پور کے اس عظیم الشان محمود پارک میں یہ تاریخ ساز اجتماع جو سپاہ صحابہ احمد پور شرقیہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے اس پر مجھے بڑی مسرت ہے کہ ایک عرصہ پہلے میرے شہید عائد مولانا حق نواز کو یہاں جلسہ کرنے میں جو مشکلات پیش آئی تھیں آج وہ اندھیریاں چھٹ چکی ہیں آج سویرا طلوع ہو چکا ہے آج ظلمت کفر سیما پا ہو چکی ہے آج شب تیرہ و تار رخصت ہو چکی ہے اور سپاہ صحابہ کے درخشندہ پروگرام کا سورج طلوع ہو چکا ہے میرے بھائی چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور محض خالق حقیقی کے فضل و کرم سے جو کامیابیاں سپاہ صحابہ کو نصیب ہوئی ہیں اس میں میرے سمیت پوری جماعت کا کوئی دخل نہیں ہے یہ محض مولانا حق نواز شہید کے خون کی برکت اور وہ چونکہ اپنے مشن میں سچے تھے، ان کی گونج میں صداقت تھی، ان کے پیکر میں اخلاص تھا اور ان کے قلب و ذہن میں صحابہ سے والہانہ عشق تھا، اور اس کا نتیجہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے دو درجن ممالک میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے، اور پاکستان کی کوئی تنظیم اس وقت ایسی نہیں ہے جس کے دفاتر دنیا کے دو درجن ممالک میں قائم ہو چکے ہیں. یہ پہلی جماعت ہے. اور آپ نے جنگ میں جو کامیابیاں دیکھی کہ پوری حکومت ایک طرف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولانا اعظم طارق صاحب کی شکل میں کامیابی نصیب فرمائی، اور اس کے بعد بلدیاتی، اس کے بعد صوبائی کا الیکشن کا معاملہ آیا تو حکومت ساری وہاں سے رخصت ہو گئی، بلکہ چھٹی پر چلی گئی، اور شدید ذہنی کوفت کے باوجود سارے وزراء وہاں سے رخصت ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے حاجی احمد حسین کو، جو سپاہ صحابہ کے امیدوار میاں اقبال حسین شہید کے بھائی ہیں، ان کو وہاں بلا مقابلہ کامیاب کرایا، اور یہ پارلیمانی تاریخ کا، پاکستان کی 44 سالہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک جماعت، ایک ایسا نمائندہ جو آزاد کھڑا ہے، آزاد، اور حکومت بھی موجود ہے، اپوزیشن بھی موجود ہے، اور آزاد ہو کر بلا مقابلہ کر، یہ پاکستان کی 44 سالہ تاریخ کا پہلا واقعہ، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سپاہ صحابہ کے حق میں لکھا، اور حکمرانوں کو ان دو واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ آئندہ الیکشن میں پورے ملک میں سپاہ صحابہ تمہارے ساتھ کیا کریں، یہ نتیجہ حاصل کرنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. ہماری اصل لڑائی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ہماری اصل لڑائی شیعہ صاحب، ٹھیک ہے، اور وہ لڑائی کیوں ہے؟ وہ کسی جائیداد کی وجہ سے نہیں، زمین کا کوئی جھڑا نہیں، کاروبار کی کوئی شراکت کا معاملہ نہیں، شیعہ نے کوئی ہماری ذات پر حملہ نہیں کیا، شیعہ نے صحابہ کرام کو گالیاں، ہمارا یہ لڑا. چند دن پہلے کی بات ہے، پاکستان کی حکومت کے ایک اعلی افسر نے مجھے ٹیلی فون پر یہ کہا کہ ایرانی حکومت کا ایک احتجاجی مراسلہ آپ کے نام وزیر خارجہ نے بھیجا، اور ایرانی حکومت نے یہ مراسلہ بھیجا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ سپاہ صحابہ کے سرپرست ضیاء الرحمان فاروقی کی لاہور اور فیصل آباد کی 6 تقریریں زیر دہ اور ان کے کیسٹ وہاں سنائے گئے، اور اس پر انہوں نے ایک احتجاجی مراسلہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو دیا کہ یہ تقریریں پاکستان میں بند کی جائیں اور ضیاء الرحمان فاروقی کو اس پر مطلع کیا جائے کہ وہ اس قسم کی نفرت انگیز تقریریں نہ کریں. میں نے اس پنجاب کے اعلی افسر سے کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ذریعے سے جو پیغام آپ کو ایرانی حکومت نے بھیجا تھا میں اس کو وصول کروں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر آپ میری وہ شرط قبول کریں تو میں یہ پیغام وصول کرتا ہوں، اگر نہیں میری شرط مانتے تو میں آپ کی بات ٹیلی فون کر بھی نہیں سکتا. تو اس آن افسر نے کہا کہ آپ کی جو بھی شرط ہے آپ بتائیں، ہم آپ کا پیغام بھی وہاں پہنچا دیں. چنانچہ میں اگلے دن اس کے پاس چلا گیا لاہور میں، اور میں نے اسے کہا کہ آپ ایران کی بات مجھ تک کراتے ہیں، آپ میری بات ایران تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ انہوں نے کہا آپ کی کیا بات ہے؟ تو میں خمینی کی ساری کتابیں وہاں لے گیا، اور جو مراسلہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا اس کے جواب میں میں نے بھی ایک مراسلہ ایرانی حکومت اور ایرانی پارلیمنٹ کے نام بھیجا، اور اس مراسلے کے الفاظ خلافت راشدہ کے رسالے کے آئندہ شمارے میں انشاءاللہ چھپ جائیں گے. میں نے اس مراسلے میں لکھا پاکستان میں جو ہماری تقاریر وہ تقاریر خمینی اور شیعہ کی تحریروں کے رد عمل کے طور پر, اگر ایرانی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف کوئی بات ایسی ہم نہ کریں, تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ایران کی پوری حکومت خمینی کی ان ساری کتابوں سے دست برداری کا اعلان کر کے کہے کہ یہ ساری تحریریں غلط ہیں اور صحابہ کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرے اور اعلان کرے کہ خمینی ابو بکر عمر عثمان کو جو اپنی کتابوں میں کفر و مرتد لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ بات ایران کی حکومت میری تسلیم کرے گی اور اس پر ایرانی حکومت مجھے یقین دلائے تو ہم اپنے موقف پہ غور کریں گے, اور اگر آپ میری اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو تو پھر وہ خمینی قبر سے بھی دوبارہ نکل کر آ جائے, ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اپنے موقف سے روک نہیں سکتی. میرے بھائیو توجہ کی ضرورت ہے, شیعہ کا امت مسلمہ کا اختلاف کن وجوہات پر ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سنتے رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اور جمعیت کے ساتھ آپ کے سامنے شیعہ اور مسلمانوں کے اصل اختلاف کا ذکر کروں تاکہ جڑ کا پتہ چلے کہ اصل اختلاف امت مسلمہ اور شیعہ میں کیا. کوئی کہتا ہے تازیہ پر اختلاف ہے, ہم تازیہ نہیں نکالتے, شیعہ تازیہ نکالتے. کوئی کہتا ہے متے پر اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے جلوس پر اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے صحابہ پر اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے کہ ماتم پر اختلاف ہے. تو میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ ان ساری باتوں میں کسی بات پر بھی اصل اختلاف نہیں. اصل اختلاف شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا صحابہ پر بھی نہیں, یہ بھی بات یاد ہے. مسلمانوں کے ساتھ شیعہ کا اصل اختلاف جس بنیاد پر ہے اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو سارا شیعہ مذہب سمجھ میں آ جاتا ہے. شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف ہے نظریہ امامت پر. کس مسئلے پر؟ مسلمانوں کے ساتھ شیعہ کا اصل اختلاف کس پر ہے؟ نظریہ امامت پر ہے. شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف نظریہ امامت پر ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت ہے, مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد خلافت ہے. یہ دو بڑی بات ہے. یہ جو سارا اختلاف ہے نا باہر, یہ سب اسی نقطے کی وجہ سے. مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہے؟ بلند آباد خلافت. شیعہ کہتے ہیں یہ جو لفظ خلافت اور امامت ہے اسی کے اندر کفر اور اسلام چھپا ہوا. اگر آپ غور کریں, ایک تو یہ ہے نا کہ میں امام ابو حنیفہ کو امام کہتا ہوں, امام شافعی کو امام کہتا ہوں, وہ امام اور امامت ان کی اور, جو امامت شیعہ کے نقطۂ نظر سے ہے وہ بالکل اور. امام ابو حنیفہ کو ایک فن کا امام کہتے ہیں, یہ فقہ کا امام ہے. کوئی آدمی ایک فن میں ماہر ہو تو اسے کہتے ہیں یہ فلاں فن کا امام ہے. یہ کفر نہیں. شیعہ کے نزدیک نظریہ امامت بالکل اور چیز ہے. لفظ سے غور کریں, امام کا معنی ہے آگے ہونا, امامت کا معنی ہے, اور خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا. تو شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد آگے ہونا ہے, مسلمان کہتے ہیں پیچھے ہونا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد آگے ہونا, ہم کہتے ہیں پیچھے ہونا. اب آپ فیصلہ کریں کہ نبی کے بعد آگے ہونا چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے. تو شیعہ کہتے ہیں کہ آگے ہونا, ہم کہتے ہیں پیچھے ہونا. امام کا معنی آگے ہونا, خلافت کا معنی پیچھے ہونا. امام کہتے ہیں آگے ہونے اور خلیفہ کہتے ہیں پیچھے ہونے. شیعہ کہتے ہیں کہ امام نبی کے بعد امام ہے, میں کہتا ہوں نبی کے بعد خلیفہ. شیعہ کے نزدیک امامت کا تصور یہ ہے کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس 12 اماموں نے پایا. شیعہ کے نزدیک امام کا رتبہ انبیاء سے اونچا ہے. شیعہ کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم عن الخطا, مامور من اللہ, اس پر وحی اترتی. وہ ماں کے رحم سے اس جگہ سے پیدا نہیں ہوتا جس سے عام دنیا پیدا ہو, بلکہ وہ پتلے سے پیدا ہوتا.
اسی طرح اور بھی بڑی شرائط ہے. شیعہ کے نزدیک امام جو ہوتا ہے وہ ما کانا ما یکون کا علم رکھتا ہے، یعنی پوری دنیا کے ذرے ذرے سے واقف ہوتا ہے، اس کے اندر تمام خدائی اوصاف ہوتے ہیں امام کے. یہ شیعہ کرتا ہے. تو یہ جو نظریہ امامت ہے اس پر ہے شیعہ سے اصل اختلاف. مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلافت ہے اور شیعہ کہتے ہیں امامت. اب آپ دیکھیں کہ شیعہ سے جب ہم نے یہ کہا کہ تمہارے نزدیک رسول اللہ کے بعد امامت ہے، تو امامت کا کوئی امامت کی کوئی دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ کے بعد اگر امامت ہے تو اس پر کوئی دلیل لاؤ، تو شیعہ اس پر دلیل نہیں لا سکا. دیکھیں نماز روزہ حج زکات یہ ارکان اسلام ہے، تو ارکان اسلام کا معنی یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہو نص قطعی ہو وہ ارکان اسلام ہے. تو شیعہ کے نزدیک امامت بھی رکن اسلام اور اصل اسلام ہے. تو جب اصل اسلام ہے تو اس کا ذکر بھی تو قرآن میں ہونا چاہیے. اگر رکن اسلام ہے تو امامت کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ بھی شیعہ کے نقطہ نظر کے مطابق امامت کا ذکر نہیں، ایک جگہ بھی. اچھا 10 لاکھ پیغمبر کی احادیث ہے، کوئی ایک حدیث بھی شیعہ کے نظریے امامت کی تائید نہیں ہے. 1,44,000 صحابہ ہیں، ایک صحابی بھی شیعہ کے نظریے امامت کی تائید نہیں کرتا. اب جس وقت شیعہ نے یہ دیکھا کہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اس سے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی. 1,44,000 صحابہ ہیں، اس سے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی. 10 لاکھ پیغمبر کی احادیث ہیں، ان سے بھی امامت کی تائید نہیں ہوئی. تو شیعہ نے اس امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ عقیدہ گھڑا کہ کلمہ طیبہ کے یہ جو 2 جز ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ کلمہ طیبہ اصل یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ جو علی ولی اللہ کا لفظ ہے یہ شیعہ نے ابھی امامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس سے گھڑا ہے. تو گویا کہ امت مسلمہ کا شیعہ سے اصل اختلاف امامت پر ہے. جب امامت سے پورے قرآن میں کوئی دلیل نہ ملی تو محمد مصطفیٰ کے سب سے پہلے قلم کو بدل دیا گیا اور کلمے کے 5 جز بنا دیے. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر پیغمبر کا کلمہ 2 جزوں پر مشتمل تھا. محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی 2 جزوں پر مشتمل تھا. آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کے 2.25 جز نہیں ہوئے، کلمے کے 2.5 جز نہیں ہوئے، کلمے کے 2.25 جز نہیں ہوئے، کلمے کے صرف 2 جز رہے. لیکن شیعہ نے اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کی بنیاد کو بدل دیا، اسلام کی جڑ کو بدل دیا، اسلام کی سنت کو بدل دیا، اسلام کی اساس کو تبدیل کر دیا. اسلام کی اساس کلمہ طیبہ تھی، اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کلمے پر حملہ کیا. اور مسلمانوں یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک جز یہودیوں نے بدلا. میں نے بھی کہا کافر یہودی، تو نے بھی کہا یہودی کافر. جس نے کلمے کا ایک جز آج کے دور میں تبدیل کر دیا وہ کافر ٹھہرا، جس نے 3 جز اپنے پاس سے ملا لیے وہ مسلمان کہتے تھے. بھائی نام کی بجائے میری بات توجہ سے سمجھو، جب میری بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کتنے مرضی نعرے لگائیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ ہے توجہ؟ کلمے کے کتنے جز ہیں؟ کلمے کے کتنے جز ہیں؟ تو سب سے پہلے کلمے کو تبدیل دنیا میں جنہیں کیا شیعہ نے. یہودیوں نے نہیں کلمہ بدلا، عیسائیوں نے نہیں کلمہ بدلا، ہندوؤں نے نہیں کلمہ بدلا، سابیوں نے نہیں کلمہ بدلا. سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کو تبدیل کرنے والا شیعہ. مجھے یہ تو بتاؤ، آپ یہ کہو کہ اندھیرا بھی ٹھیک ہے، سویرا بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، دن بھی ٹھیک ہے، برائی بھی ٹھیک ہے، اچھائی بھی ٹھیک ہے، نیکی بھی ٹھیک ہے، بدی بھی ٹھیک ہے، کلمے کے 2 جز بھی ٹھیک ہیں، کلمے کے 5 جز بھی ٹھیک ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ بتا تو صحیح کہ کلمے کے 2 جز ٹھیک ہیں بلند آباد، تو پھر 5 کیا؟ چودھریوں مولویوں پیروں شیعہ کو مسلمان کہہ کر رشتے کرنے والوں مجھے بتاؤ محمد کے کلمے کے دو جز ہیں حبشے نے حبشے کے بلال نے تبتی ریت پر لٹ کر جو کلمہ پڑا وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا سمیہ نے دو ٹکڑے اپنے جسم کے ٹکڑے جس کلمے کے لیے کرائے وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا زریرہ نے جس کے لیے آنکھیں نکلوائیں وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا فرحان کی چوٹی پہ محمد مصطفیٰ نے جس کلمے کا اعلان کیا وہ تو دو جزوں پر مشتمل تھا علی نے جو کلمہ پڑا وہ دو جزوں پر مشتمل تھا حسن کلمہ پڑھا حسین نے کلمہ پڑھا امام باقر نے کلمہ پڑھا کیا پرسادق نے کلمہ پڑھا تقی علی نے کلمہ پڑھا نقی علی نے کلمہ پڑھا حسن عسکری نے کلمہ پڑھا موسیٰ قدم نے کلمہ پڑھا رضا کاظم نے کلمہ پڑھا بتاؤ پوری دنیا میں کسی شخص نے کلمے کے پانچ جز نہیں کیے تم کیسی بات کرتے ہو کہ کلمے کے دو قرآن میں کلمے کے دو جز حدیث میں کلمے کے دو جز صحابہ میں میری شیعہ دنیا کا وہ کافر ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی جڑ پہ کڑہاڑا مار کر تیرے کلمے کی تیرے اسلام کی اصا کو بدل دیا تو دو جز پڑھتا ہے تو بھی مسلمان شیعہ پانچ پڑھتے ہیں تب بھی مسلمان کیا بات ہے کفر کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں محمد کے دین کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اسلام کی جڑ کو کہا کسی کہا تھا میں نے کہا بتاؤ امامت کا ذریعہ کہاں سے نکلا ہے تو جب دلیل نہ ملی تو نبی کا کلمہ بدل اور جب کلمہ تبدیل کرنے کے بعد بھی بات نہ بنی تو شیعہ نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ الف الحمد سے لے کر والناس تک امامت کا ذکر کہیں علی کا ذکر کہیں نہیں شیعہ کے عقیدے کا ذکر کہیں نہیں تو شیعہ نے عقیدہ یہ دھرا کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 تھیں یہ قرآن 6,600 آیتوں والا اگر یہ اصلی ہوتا اس میں علی کا بھی نام ہوتا اصلی ہوتا حسن حسین کا بھی نام ہوتا اپنے غلط عقیدے کو گھڑنے کے لیے محمد کے قرآن کو بدل اگر شیعہ 1400 سے مسلمان مملکتوں میں فریب کر کے داخل رہا میرا کیا قصور ہے مسلمان لڑکیوں سے شادی کرتا رہا میرا کیا قصور ہے جھوٹ بک کے تکیا کے سنی بنا رہا میرا کیا قصور ہے ہائے بتا تو ہی فیصلہ تو مسئلے پر ہوتا ہے فیصلہ تو دین پر ہوتا ہے یہ فیصلہ تو نے اس میدان سے کر کے اٹھنا ہے کہ جو دو جد پڑے ابھی مسلمان جو پانچ پڑے وہ ابھی مسلمان یا تو کا پر یا کیا کا سب سے پہلے شیعہ نے کلمہ بدلا شیعہ نے اور جب کلمہ بدل کر بھی بات نہ بنی تو پھر قرآن بدلا پھر کیا بدلا پھر قرآن بدلا اور جب قرآن بدل کر بھی بات نہ بنی تو شیعہ نے نبوت کا مرتبہ بدلا نبوت کا مرتبہ بدلا آئے یہ یہودیوں سے نہ ہوا یہ عیسائیوں سے نہ ہوا یہ ہندوؤں سے نہ ہوا اور میں کہتا ہوں اصول کا اٹھاؤ شیعہ نے تو خدا کے بارے میں یہ عقیدہ لکھا کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا حکمرانوں ہمارے موقف کو سمجھو ہماری بات سمجھو اخباری کے اخبار کے نمائندوں ڈپٹی کمشنروں ایس پی او دانشوروں وکیلوں آؤ جیوری بٹھاؤ عدالت لگاؤ کچہری لگاؤ میرا موقف بھی سنو شیعہ کا موقف بھی سنو میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کچہری کا ذکر کرتا ہوں جو پانچ مرتبہ ہو چکی ہے لیکن کوئی شیعہ ہمارے مقابلے میں اللہ کی توفیق سے نہیں آتا میرے بھائیوں شیعہ نے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے لا کیا پھر کیا کیا پھر کیا کیا نبوت کا درجہ بدلا بلکہ عقیدہ یہ رکھا اصول کافی ہوں یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر میں احمد پر شرکیہ کے کسی مراسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ دوں تو لاہور کا شیعہ کہے گا میں نہیں مانتا ٹھیک ہے اگر بہاول پور کے کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ دوں تو کراچی کا شیعہ کہے گا میں نہیں مانتا تو میں ایسی کتاب کا حوالہ کیوں نہ دوں پوری دنیا کا شیعہ جس سے انکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا، مجھے ایسی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے کہ جس کے بغیر شیعہ مذہب کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، میں ایسی کتاب کا مسلمانوں کی کتابیں قرآن کے بعد کتنی ہیں؟ چھ. کتنی ہیں؟ جن کو کہتے ہیں خاص، کیا کہتے ہیں؟ تو شیعہ کی بھی اسی طرح اصول چار کا، جن کو شیعہ اصول اربع یا سیاہ اربع کہتے ہیں، یعنی شیعہ کی اصول حدیث کی چار کا، لبنان کا شیعہ ہو، ایران کا شیعہ ہو، افغانستان کا شیعہ ہو، پاکستان کا شیعہ ہو، عرب کا شیعہ ہو، کوئی دنیا کا شیعہ ہو، چار کتابوں کی ثقافت سے انکار نہیں کر، چار کتابیں اتھینٹک اور بنیادی مستند، ان چار کتابوں کا نام آپ نوٹ کریں، ان غور کریں کہ وہ شیعہ کی بنیادی کتاب، اور میں کسی ذاکر، کسی مولوی، کسی آج کے خطیب بلکہ خمینی کا بھی حوالہ دیتا ہوں، تو کئی شیعہ خمینی کو بھی نہیں مانتے، لبنان کا شیعہ ہے، اس طرح سعودی عرب میں کئی شیعہ خمینی کو نہیں مانتے، لیکن میں جن کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں اس کو پوری دنیا کا شیعہ تسلیم کر. پہلی کتاب نام ہے الجامع الکافی، کیا نام ہے؟ پہلی کتاب کا کیا نام ہے؟ الجامع الکافی، مصنف کا نام ہے محمد بن یعقوب کلین، پہلی کتاب یہ. دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام، تیسری کتاب کا نام ہے ملا یحضر الفقی، چوتھی کتاب کا نام ہے الاستلفاء. یہ چار شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب. جامع الکافی ہے، اس کے تین حصے، پہلے حصے کا نام ہے اصول کا، جس کی دو جلدیں، جس میں شیعہ کے عقائد درج ہیں. دوسرے حصے کا نام ہے روض فروع کافی، جس کی پانچ جلدیں، فروع کافی کی کتنے جلدیں، جس کے اندر شیعہ کے مسائل درج ہیں، طرح ہمارے یہاں بیشتی زیور وغیرہ. تیسرے حصے کا نام ہے روضۃ الکافی، جس میں شیعہ کے بارہ اماموں کے حالات ہیں. کتاب ایک الجامع الکافی، اس الجامع الکافی میں یہ ساری باتیں موجود ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ نے کتاب الایمان میں باب وعدہ اب محمد بن یعقوب فلینی نے بات کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی وعدہ ہوگا، تو امام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو وعدہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ رحم اصدق من اللہ وکیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی، اللہ کا وعدہ. لیکن اصول کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ. تو مثال سے امام جعفر محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ دیکھیے، امام جعفر صادق نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین بنائے، لیکن بعد میں اسماعیل کی بجائے موسیٰ کاظم کو جانشین بنا دیا. تو بھی فیصلہ تو امام نے کیا اسماعیل کا، بنا دیا موسیٰ کاظم کو، کیوں کہ اسماعیل فوت ہو گیا تھا، تو امام کو تو غیب کا علم ہوتا ہے، اس لیے اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ مر جائے گا، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیسا تھا کیوں کیا؟ تو امام نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پہلے اور فیصلہ کرتا ہے بعد میں اور فیصلہ کرتا ہے. تو امام سے پوچھا گیا امام جعفر صادق کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے. تو جواب میں امام نے کہا کہ یہ چاہے جھوٹ ہو، لیکن 124,000 انبیاء میں کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس کا وعدہ پر ایمان نہیں ہوا، کہ ہر نبی کا ایمان وعدہ پر ہوا تب اس نے. یہ کتاب باب الوعدہ میں یہ عبارت موجود ہے. تو اب دیکھیے، شیعہ مذہب کی اصولی چار کتابیں، یہی اصول کافی جس کے اندر باب الوعدہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اسی اصول کافی میں کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن پاک جو موجودہ ہے یہ تبدیل کر دیا ہے، خلفاء نے اس کو تبدیل کر دیا. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000، اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں جو سرہ من رہا غار میں موجود. تو یہ قرآن کی تحریف شدہ. اور تیسرا عقیدہ جو اسی اصول کافی میں کہ رتبہ امامت برتر اور نبوت ہے، کہ امامت کا رتبہ نبوت سے بلند ہے، یہ اصول کافی میں ہے. اور اسی کتاب اصول کافی میں ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 144,000 تمام صحابہ کافر اور مرتد ہو گئے. اس کتاب کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے، اصول کافی نہیں، کوئی عام کتاب نہیں، شیعہ مذہب کی وہ کتاب جس کو شیعہ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، جس طرح مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف کا درجہ، اسی طرح شیعہ کے نزدیک اصول کافی کا درجہ وہی، اس میں یہ عبارتیں موجود ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ کے نزدیک امامت نبوت کے بعد امامت، تو امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شیعہ نے کلمے کو تبدیل کیا، پھر قرآن کی تبدیلی کا قول کیا، پھر نبوت کے مرتبے کی تبدیلی کا قول کیا، اور پھر بھی جب بات نہ بنی تو پھر شیعہ نے بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی گھٹائی کے ساتھ اور بڑی بدماشی کے ساتھ اور بڑی ضد اور ہٹدرمی کے ساتھ رسول اللہ کے سارے صحابہ کو کافر کہہ دیا. تو اعتراض تو یہ تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ نبوت کے بعد امامت ہے تو امامت کا یہ رتبہ ابو بکر نے بیان کیوں نہیں کیا, عمر نے بیان کیوں نہیں کیا, عثمان نے بیان کیا, تو عقیدہ یہ گھڑ دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چونکہ سارے کافر ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ نہیں گھڑا, اس بات کی وضاحت نہیں کی, بلکہ پیغمبر کی بات کے بعد سارے لوگ کافر ہو گئے تھے اسی لیے تمام لوگوں کو قیامت کے دن سزا ملے گی, عذاب ملے گا, جہنم ملے گی, یہ بات کتاب البادعہ میں موجود ہے. اور اس کا اور اسی اصول کافی میں ایک کتاب الرجت ہے. توجہ کیجیے شیعہ اس عقیدہ امامت میں کس قدر غنی ہے, کس قدر متاثر ہے کہ کتاب البادعہ سے آگے ایک عقیدہ رجت لکھایا جس کو خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں جس کا ذکر کیا, الحکومت الاسلامیہ میں جس کا ذکر کیا, اور اس باب کا نام رکھا باب عقیدہ اور عقیدت الرجت, رجت کا باب, رجت کا کیا معنی. جس طرح شیعہ کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ہے اسی طرح شیعہ کے نزدیک رجت بھی اصول دین میں سے ہے. رجت کا معنی یہ ہے کہ امام چاہے جس کو چاہے قبر سے نکال سکتا ہے, قیامت سے پہلے بھی نکال سکتا ہے, قیامت پہلے بھی زندہ کر سکتا ہے. چنانچہ محمد بن یعقوب کلیری نے لکھا اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی. اور اسی طرح حق الیقین میں 285 صفحے پر جلد دوم پہ محمد مجلسی نے لکھا کہ جس وقت امام مہدی آئیں گے امام مہدی یہ سزا تمام خلفاء کو دینا چاہیں گے کہ انہوں نے عقیدہ امام کو پوری دنیا میں فروغ کیوں نہیں دیا. تو محمد بن یعقوب کلینی کا نام لیوا ملا باقر مجلسی کہتا ہے حق الیقین جلد دوم 285 صفحے پہ کہ امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے اور رسول اللہ اور اللہ کعبہ کا طواف کریں گے, پھر پیغمبر کے روضے پر مدینہ منورہ چلے جائیں گے, حضور کے روضے سے باہر دور کھڑے ہو کر لوگوں سے کہیں گے کہ پیغمبر کے روضے میں رسول اللہ کے علاوہ دو اور قبریں کس کی ہیں. لوگ کہیں گے ایک ابو بکر کی قبر ہے ایک عمر کی قبر ہے. وہ کہے گا امام محمد بن یعقوب کلینی کہتے ہیں کہ امام جعفر سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کہے گا کہ جناب یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی, ایسی زیادتی تو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر کو کیوں رکھا گیا. اس کے بعد امام مہدی آگے بڑھے گا پیغمبر کے روئے کے باہر کھڑا ہو جائے گا, لوگوں سے کہے گا ادھر آؤ مدینے کے لوگوں بتاؤ ابو بکر عمر نبی کے روضے میں کیوں دفن کیے گئے. لوگ کہیں گے یہ نبی کے صحابی تھے, یہ نبی کے رشتے دار تھے, یہ پیغمبر کے خلفاء تھے, اس لیے نبی کے روضے میں دفن کیا گیا. وہ مول کہتے ہیں امام مہدی آگے بڑھ کر کہے گا دنیا میں یہ سب سے بڑا ظلم ہوا, یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی. اس کے بعد امام مہدی پیغمبر کے روضے کی دیوار توڑ دے گا, توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا, ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھیڑے گا, ابو بکر و عمر کو کی قبروں کو جب اکھیڑے گا ابو بکر و عمر کے جسموں سے کفن اسی طرح تر و تازہ ہوگا. لوگ کہیں گے دیکھو ابو بکر بھی سچا تھا, عمر بھی سچا تھا, اس لیے ان کے کفن تر و تازہ ہیں. امام مہدی کہے گا نہیں, ان کے کفن اس لیے تر و تازہ ہیں کہ انہوں نے مجھے ابھی حساب دینا ہے, حساب دینے کے لیے خدا نے ان کو باقی رکھا ہے. وہ ملعون بکتا ہے, وہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کو امام مہدی زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر اے عمر آج تک جتنی بدماشی دنیا میں ہوئی وہ تمہاری وجہ سے ہے, جتنی شراب پی تمہاری وجہ سے ہے, جتنے زنا ہوئے وہ تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم نبوت کے بعد امامت کو جاری رکھتے, نبوت کے بعد علی کو خلافت دے دیتے, امامت دے دیتے, اس کے بعد حسین کو دے دیتے, یہ زنا کی نہ ہوتے, یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی. اس کے بعد محب اللہ باقر مجلسی ملون کہتا ہے امام مہدی ابو بکر عمر کو زندہ کر کے قبر سے نکالے گا, ان کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کر دے گا. ابو بکر عمر ہاتھ پڑھ کر کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دے, لیکن وہ کہتے ہیں امام معاف نہیں کرے گا, بلکہ صدیق عمر کو مدینہ کے چوک میں لٹکا کر ننگا کر کے ان کے جسم پہ کوڑے برسائے گا, کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. احمد پر شرکیہ کے مسلمانوں یہ کتاب ایران سے چھپی پاکستان میں آئی ہے, میں سنی میں بھی زندہ تو بھی زندہ, ملک بھی سنیوں کا ہے. صدیق نے پیغمبر کے لیے بیٹی دی, صدیق نے نبوت کے لیے سب کچھ لٹایا, آج 1400 سال کے بعد یہ کتاب چھپے, میں جب کر جاؤں یہ کتاب چھپے تو خاموش ہو جائے, یہ کتاب چھپے میں خاموش ہو جاؤں, میں تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں, اس بدماشی پہ خاموش نہیں رہ سکتا. اسی آواز چلا
اس مت
فرماشی کے بعد خاموشی ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے آپ کو معلوم ہوا کہ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا کیا اختلاف؟ پتہ چلا ہے کس بات پہ اختلاف؟ امامت پر ہے. شیعہ نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کے دین کی جڑوں کو پھیر. اور اگر ایک آدمی کہتا ہے جی پہلے تم شیعہ کو اس طرح کافر نہیں کہتے تھے, کافر کافر کا نعرہ نہیں لگتا, اور اب تو نعرہ لگتا ہے, اس وقت یہ دین نہیں تھا, یہ بڑا سوال ہے. آج سے 10 سال پہلے یہ نعرہ نہیں تھا, آج یہ نعرہ کیا؟ میں نے اسے کہا کہ آج سے 10-12 سال پہلے خمینی جیسی ملعون حکومت بھی نہیں تھی. اس نے کہا وہ کتابیں تو تھی. میں نے کہا ان کتابوں کو حکومت کی سطح پر شائع نہیں کیا گیا. میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کافر کافر کا لباس یہ قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, اس کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا کہ اس طرح کا نعرہ لگاؤ. لیکن میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, مجھے راستہ تو بتاؤ, میری ماں عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے, میرے باپ ابو بکر کو بدماش کہا جائے, حکومت میری بات نہ سنے, حکمران مجھے دیوانہ کہے, سیاستدان دہشت گرد کہے, سیاستدان تخریب کار کہے, میں وویلا کیسے کروں, میں احتجاج کیسے کروں, میں چیخے کیسے ماروں؟ یہ کافر کافر کا نعرہ میرا ترک ہے, میرا کرب ہے, میرا وویلا ہے, میری چیخو پکار ہے, میری لجاجت ہے, میرا رونا ہے, جو ماں کی عزت کے لیے ہے, ابو بکر کی آبرو کے لیے. احمد پر شرکیہ کے شیعوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے جب تم کافر کا نعرہ سنتے ہو. ہائے مجھے کتنی تکلیف ہوگی جب میں صدیق کو کافر لکھا ہوا دیکھتا ہوں. تمہیں تکلیف ہے کہ نہیں تجھے کافر کہا؟ تم کس پاک کی مولی ہو کہ تمہیں کافر کہا جائے؟ تم تو غیر مسلمہ لو. میں ابو بکر تو وہ مسلمہ شخصیت ہے, عمر تو وہ مسلمہ شخصیت ہے کہ جس کو عیسائیوں نے جی ویلز نے دی ہنگر نامی کتاب ایسا میں لکھی اور 6 نمبر فاروق اعظم کا لکھا. وہ عیسائیوں نے جس عمر کی تعریف کی, خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار احمد کو شرکیا. شیو تم بھی سنو, دانشوروں تم بھی سنو, کیا اختلاف ہے ہمارا؟ میری جماعت کا 8 سال کا بچہ جب شیعہ کے کفر کا نعرہ لگاتا ہے تو چیمبر جبھی ہونے کی ضرورت نہیں, مجھ سے پوچھو کیوں نعرہ لگا. میں تمہارے دروازے پر تمہیں بتانے آیا ہوں کہ یہ نعرہ کیوں لگایا. یہ کیا ہے؟ یہ میری چیخوں کو پکار؟ تیری ماں کو میں کنجری کہوں تو ذرا خاموش ہو کر تو دکھا, تیرے باپ کو میں کنجر ہوں تو چپ کر کے دکھا. ابو بکر صدیق کے نام پر کراچی سے ایک کتے نے, ایک بدماش نے اوپر ابو بکر کا نام ہے, نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا ہے. ہاں ایک کراچی سے کتاب چھاپی اکبر شاہ نامی, اس بدماش نے کتاب چھاپی کہ اوپر ابو بکر کا نام نیچے کتے کا فوٹو. اگر قیام کے دن صدیق اکبر نے تمہارا گریبان پکڑ لیا, ہائے میں نے تو بیٹی بھی رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں نے تو ساری دولت رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی, لیکن 1400 سال بعد آج رسول اللہ کے اس خلیفہ کو ہائے گالیاں دی جائیں, اب کتے کا نام لکھ کر اس کا نام لکھا جائے, اور مولویوں کیسے چپ کر گئے تھے, پیروں کیسے خاموش ہو گئے تھے, چودھریوں کیسے چپ کر گئے تھے, تمہاری عزتیں محفوظ تھیں, تمہیں کسی کچھ نہیں کہا, تاجروں تمہاری دکانیں محفوظ ہیں, مولویوں تمہارے مدرسے محفوظ ہیں, پیروں تمہاری خانقاہیں محفوظ ہیں, لیکن ایران کے بدماش نے ابو بکر کو کافر لکھا, چوکوں میں کتابیں پھیلا دیں, تم سوئے رہے, عمر کو کافر لکھا, ملک میں کتابیں پھیلا دیں, تم سوئے رہے, عثمان غنی کو پیغمبر نے یکے بات دی گئے, 2 بیٹیاں دیں, خمینی نے کہا یہ بدکماش ہے, جس کو رسول اللہ بیٹیاں دیں اسے بدکمش کہا جائے, تم خاموش ہو جاؤ, تمہارے کانوں میں جوں تک نہ رینگے. آج میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں, آؤ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو, ممبر بنو, فارم بھرو, پرچم تھامو, نہیں تھامو گے, نہیں ساتھ ملو گے, نہیں تعریف کرو گے, آئے میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گا. میں نے تمہارے دروازے پر اپنے پلاٹوں کے لیے نہیں, اپنی جائیداد کے لیے نہیں, اپنی دولت کے لیے نہیں, عائشہ کے دوپٹے کے لیے, صحابہ کی عزت کے لیے تمہارے گریبانوں پہ, تمہارے دروازوں پہ دستک دی. پاکستان فیصلہ کیا کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی جائے. آپ کو شاید یاد ہو اخبارات میں آیا تھا یہ کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی جائے, بلکہ لگ جائے گی پابندی. مجھے پنجاب پاکستان کی وفاقی حکومت کے کئی ایجنسی نے بتا دیا تھا کہ 3 روز کے بعد پابندی لگ رہی ہے. جب ہمیں پتا چلا پابندی لگ رہی, میں نے پریس کانفرنس کی کہ پابندی کے بعد 10 گنا زیادہ ہم کام کریں گے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. اور یہ بیان بھی اخباروں میں چھپا, حکومت کو بھی پہنچا. اور اس کے بعد ہم نے نئے دفتر بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا, سپاہ صحابہ کا نام تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا, جو نیا پرچم ہوگا اس کا بھی فیصلہ کر لیا تھا. ہاری ساری قیادت جیل میں چلی جائے تو نئی قیادت اور نئے ابابیل کہاں سے آئیں گے, ان کا بھی نام تجویز ہو گیا تھا. سارے فیصلے ہم نے کر لیے 3 دن میں اللہ کی توفیق سے. لیکن وہ جو میٹنگ ہوئی نا آخر میں, وزیر اعظم نے بلائی چاروں وزرائے اعلیٰ میں 3 وزرائے اعلیٰ, 2 وزرائے اعلیٰ ہمارے مخالف, ایک تو مر گیا. انہوں نے کہا جی ضرور پابندی لگاؤ, یہ نہیں جتنی جانے پابندی. اور یہ دیکھیں ایک بڑے افسر نے اس میٹنگ میں کہا کہ اب سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو 2 خطرے. کتنے خطرے؟ ایک خطرہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آج پاکستان میں سپاہ صحابہ کے سنیوں میں مخالف ہیں, اگر پابندی لگی تو یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. ایک بھی خطرہ اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر ان پر پابندی لگی تو پوری دنیا کے مسلمان اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے, تو اس سلاب سے نواز شریف کی حکومت بہ جائے. جب یہ بات ہوئی تو ان کی آنکھیں کھلی, انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ شیعہ سنیوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر پوچھا جائے سپاہ صحابہ والوں سے کہ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں. اب دیکھو ہماری روایت تو یہ تھی کہ ہم شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, لیکن اگلے 3-4 دن گزرے تو وزیر اعظم کا خط ہمارے پاس آ گیا میرے پاس کہ آپ کو لاہور گورنر ہاؤس 28 ستمبر کو حکومت نے بلایا, آپ آئے وہاں شیعہ میں کے سامنے نکلی بھی کرے. ہم نے کہا یہ روز روز موقع نہیں آتا, چلنا چاہیے. اگر ہم نہ گئے تو شیعہ کہیں گے اگر سچے ہوتے تو ضرور آتے. ہم نے اپنی روایت ہی بدل دی کہ چلو ٹھیک ہے حکومت کے بلانے پر جانا چاہیے. تو وہاں تقریباً 250 سے زیادہ علماء پاکستان کی تمام جماعتوں کے بڑے بڑے مشائخ اکابر بریلوی دیوبندی آل حدیث اور کئی شیعہ مولوی, ہم نے سوچا کہ سارے نکلی آئے گا لیکن وہاں وہ نہیں آئے. تو وہاں مولانا ضیاء الحق قاسمی صاحب نے مطالبہ کیا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت دی, تو یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی. تو ہم نے کہا کہ صحابہ کی گستاخی اصل ہے رسول اللہ کی گستاخی, تو نبی کی گستاخی کا سزا موت ہے تو صحابہ کی گستاخی سزائے موت. تو وہاں ایک شیعہ تھا, اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے, باقی تم لوگوں نے سب نے منظور کر دیا, تو شیعہ نے کہا مجھے بھی منظور. اس کو نہیں پتا تھا جوانی طور پر تو تقیہ چل سکتا ہے, تحریر میں نہیں چل سکتا, وہ تو تحریری فیصلہ ہونا بات ہو گئی. لیکن وہاں ایک شیعہ نے یہ کہا کہ ہمارے سپاہ صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں, سپاہ صحابہ بلا جواز ہمیں برا کرتی ہے, ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, اور ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں, یہ بلا جواز ہمیں کہا. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب انہوں نے غلط بیان کی, ہم نے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں خام کافر کرتے. میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر جب بات شروع کی تو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا میرا وقت تو ابھی شروع ہوا ہے, ختم کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا ٹائم ہو گیا نماز کا. میں نے کہا نماز بعد میں پڑھیں گے, تو یہ بات ہوئی, یہ روز روز بات نہیں ہو. انہوں نے کہا اچھا اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہوا تو میں نے وزیر اعظم کے سامنے خمینی کی کتاب کش کے اثرات دیکھی. میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب کش کے اثرات, اس کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر تھا. وزیر اعظم کے سامنے جب ہم نے وہ کتاب پیش کی تو وہ شیعہ جو بیٹھے تھے ان کو صاف سن گیا, یہ شیعہ پیچھے بیٹھا تھا, کہنے لگا امام کی توہین برداشت نہیں ہوگی. تو مولانا تقی عثمانی انہوں نے اس شیعہ سے کہا کہ عمر توہین بھی برداشت نہیں ہوگی. ایمان میرے بھائیو, جب وہ کتاب ختم ہوئی تو ایک آدمی نے کہا یہ کبھی ایران کی کتاب, ایران کو کیسے روکیں؟ میں نے کہا پاکستان کی کتاب دکھاؤں, یہ میرے ہاتھ میں اتنا پہن کیا, یہ انہیں یہ نواز شریف صاحب کی کوٹی سے بے فرلان کے فاصلے پر جامعہ المنتظر سے کٹی ہے, غلام حسین نجفی ملون نے لکھی ہے, اور اس کتاب کے 250 صفحے پر غلام حسین نجفی ملعون میں ایسی غلاظت پکی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی کسی بڑے سے بڑے دشمن کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا. اس ملعون نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام آدمی اپنی شرمگاہ پر لکھے اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے الیاس باللہ یہ بہت بڑا اجر. جب میں ایک بار پیش کی سارے مجمع کی چیخیں نکل گئیں. مولانا صفا خانیازی رو پڑے. انہوں نے کہا اس معاف کو میں جہنم رسید کروں گا. ایک آدمی نے کہا شاید یہ انڈیا والوں میں چھاپی ہو. میں نے کہا ابھی دو فرلانگ کے فاصلے پر چار فرلانگ کے فاصلے پر کسی کا مکان ہے. اگر یہ تاپ وہاں سے نہ ملے اسی جگہ پر مجھے گولی مار. وزیر اعظم جو ہمیں کہتے تھے تم تشدد کرتے ہو, تم زیادتی کرتے ہو, تم شیعہ کے خلاف قوم میں نفرت پھیلاتے ہو. جب میں نے یہ کتابیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کی پوری حکومت تمام ہو چکی. تو اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے. چنانچہ مولانا عبدالستار خان نیازی کی نگرانی میں ایک فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی بنائی گئی جس کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1991 کو اسلام آباد میں تھا. اور اس اجلاس میں 40 ارکان منتخب تھے بریلوی دیوبندی عالم گیر. اور وہاں شیعہ کی تمام کتابیں جو میرے ذمہ لگائی گئی تھی میں نے وہاں اس کمیٹی میں لے جا کر پیش کی. اور وہ کتابیں 350 کتابیں تھیں جن میں سے 110 کتابیں ان 2 سالوں میں چھپی ہیں. 110 کتابوں سے سارے منڈل صندوق بھر کے اتمام حجت کے لیے جب وزارت مسلم امور کے دفتر میں ہم نے پیش کیے تو لوگ حیران ہو گئے. ایک سارے کا تھا, اس نے کہا ہمیں تو ان کتابوں کا پتہ نہیں. تو میں نے کہا یہ کتاب ہمارے استاد کی ہے, تمہارے استاد کا نام غلام حسین نجفی ہے, فلاں جگہ سے چھپی ہے. ساری کتابیں میں پیش کی تو اس پوری مجلس نے ہمارے مطالبے کو تسلیم کیا. 20 جنوری 1992 میں مولانا عبدالستار خانیازی کی موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ آج بات جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ فارس پاس کر کے انہوں نے وزیر اعظم کو بھیج دی. اور ہمارا مطالبہ اور سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی, ہمیں پوچھا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے. ہم چاہتے تھے کہ وہاں پر غلام حسین نقوی آتا, وہاں پر صاحب نقوی آتا. آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن احمد پور کے شیعوں تمہارا لیڈر اگر سچا ہوتا تو ہمارے مقابلے میں آپ. وزیر اعظم کی میٹنگ میں ساجد نقوی نہیں آیا, عبدالستار خانیازی کی میٹنگ میں ساجد نقوی نہیں آیا. جب فورم میں مباحثہ ہوا کہ شیعہ کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے, ہم مقابلے میں گئے, ساجد نقوی نہیں آیا. پاکستان فورم میں ساجد نقوی کو بلایا گیا, مجھے بھی بلایا گیا, نہیں آیا. ساجد نقوی تم سچے ہوتے وزیر اعظم کے سامنے ہمارا سامنا کرتے, نیازی کی میٹنگ میں ہمارا مقابلہ کرتے, جنگ فورم میں آتے, پاکستان فورم میں آتے, اور 4 جگہوں پر تم نہیں آئے ہو. آج میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, آؤ اگر تم سچے ہو سپریم کورٹ کے ججوں کا اجلاس بلاؤ, ہائی کورٹ کے ججوں کا اجلاس بلاؤ, مجھے ملزم کی حیثیت میں عدالت میں کھڑا کرو اور پوچھو کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو. اگر تمہاری کتابوں سے میں تمہیں کافر ثابت نہ کر سکوں اسی عدالت میں مجھے گولی مار دو, اور اگر میں نے تمہیں کافر ثابت کر دیا تو پھر ایران کا خمینی قبر سے بھی نکل کر آ جائے. ہمیں ہمارے موقف سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے. میرے بھائی میرا موقف صحیح ہے یا نہیں؟ شیعہ کو ہمارے مقابلے میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر شیعہ سچے ہوتے تو مقابلے میں آتے یا نہ آتے؟ اسلام آباد میں بی بی سی اور وائس آف امریکہ کے نمائندوں نے 4 دن پہلے کیسے دیریا کی پریس کانفرنس میں مولانا اعظم تارک پر مجھ سوال کیا کہ سپاہی صحابہ دہشت گردوں کی جماعت ہے. میں نے کہا جناب آپ نے ایران کا ریلی سنا ہے, آپ ہماری بات بھی سنیں. آپ نے ایران کا پروپیگنڈا سنا ہے, آپ ہماری بات بھی سنیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو ہمیشہ دہشت گرد کہا گیا, روس کی طرف سے افغان مجاہدین کو دہشت گرد کہا گیا, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو انڈیا نے دہشت گرد کہا. اس لیے کہ دنیا جو بھی حریت فکر اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو سامراج اور عالم ہمیشہ دہشت گرد کہتے رہے ہیں. ہم سنی حقوق کے پاس باہ ہیں, سنی کے لیے لڑ رہے ہیں, سنی کو حقوق دلانا چاہتے ہیں, صحابہ کی آئینی حیثیت اسمبلی سے مروانا چاہتے ہیں. اس جگہ پر کئی دوسرے نمائندے بھی تھے, انہوں نے کہا پہلی مرتبہ سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا. میں نے کہا میں دہشت گرد ہوتا 1,00,000 آدمی سنگ میں ہمیں ووٹ کبھی نہ دیتے, ہم اسمبلی میں نہ آتے, ہم پاکستان کے کتابیں لکھنے میں شیعہ کو خود کو نہیں چوڑا دیتے، ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا، ہم نے سیاسی تقریب کا ہی کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ ہم نے الیکشن لڑا ہے، ہم آئینی طریقے سے اسمبلی میں صحابہ کی عزت کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم اس موقع سے روک نہیں سکتے۔ مسلمانوں سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ آیا؟ آیا نہیں آیا؟ آ گیا ان کو موقف ہمارا سمجھ آیا، ہاتھ کھڑا ہے، آپ کو پتا چلا کہ سیاح سے آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارا موقف کیا ہے؟ سیاح نے صحابہ کو کافر لکھا، ہمارا فرض ہے یہ نہیں کہ ان کے خلاف آواز بلند کرے، ہے ہمارا موقف، ہمارا موقف صحیح ہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ کی عزت کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے، آپ اپنے کھالوں کے لیے لڑتے ہیں، بال صفائی کے لیے لڑتے ہیں، کاغذ کر کے کرسیوں کے لیے لڑتے ہیں، یہ کیا کرتے ہو؟ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ، کوئی نہیں اپنی جگہ کہنے گا، بیٹھ جائے، کیا ہوگا، ایک منٹ میں سب لوگ بیٹھ، کیا ہوا میرے بھائیو؟ آپ اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، لڑتے ہوئے کاغذ کے لڑکے پسند میں لڑتے ہیں، کرائے کے لیے لڑتے ہیں، سکول ماسٹر تنخواہ کم ہو تو سب لڑتے ہیں، اور کلرک ہڑتال کرتے ہیں، اپنے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، لیکن سپاہی صحابہ تو ابو بکر کی عزت کے لیے لڑتے ہیں، صحابہ کی نموز کے لیے، آپ کو سارے کام چھوڑ کر سپاہی صحابہ کا کام دینا تھا۔ ہم نے سرکاری اداروں میں پاکستان سنی امپلائیز کا فورم قائم کیا، آپ سرکاری ملازم اس میں شامل ہوں گے، بلند آواز، سپاہی صحابہ اسٹوڈینٹس میں شامل ہوں گے، سپاہی صحابہ کا وکلاء کا فورم ہم نے قائم کیا، وکلاء اس میں شامل ہوں گے، سکول ٹیچروں اور پروفیسر کے لیے پاکستان سنی اساتذہ کے نام سے ہم نے ایک الگ فورم قائم کیا، آپ اس میں شامل ہوں گے، اپنے اپنے حلقے میں یونٹ بناؤ گے، اپنے اپنے حلقے میں پرچم لہراؤ گے، اپنی اپنی بستیوں میں سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ گے، جو یونٹ بنائیں گے اور پرچم لہرائیں گے ہاتھ کو کھڑا کر کے دکھا۔ میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ کی تحریک دینی تحریک، مذہبی تحریک، یہ کرسی کی تحریک نہیں، یہ اپنے مفاد کی تحریک نہیں، اپنی ذات کی تحریک نہیں، یہ مذہبی پریس پارا، یہ مذہبی دنبت، یہ دینی تحریک ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کی تحریک ہے، یہ صحابہ کی ناموس کی تحریک ہے، یہ پیغمبر کے غلاموں کی تحریک ہے، یہ رسول اللہ کی ازواج کی عزت کی تحریک ہے۔ میں آپ کے دروازے پر، آپ کے شہر میں آ کر سپاہی صحابہ کے لیے اپیل کر رہا ہوں کہ بریلویوں، دیوبندی، اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں۔ اس وقت سپاہی صحابہ پاکستان کی وہ جماعت ہے جو اتحاد امت کی سب سے بڑی علامت ہے، کہ جس جماعت میں پاکستان کے تمام سنی اختلافات کے باوجود اس جماعت میں شامل ہے، یہ جماعت اس ملک میں سنی انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے۔ اگر 63% شیعہ آبادی کے لیے ایران میں اتنا عشری فکا آ سکتی ہے، تو پاکستان میں 97.5% سنیوں کے لیے سنی انقلاب اور سنی پبلک لا کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر ایران کے اندر، ایران میں یہ قانون پا سکتا ہے کہ کوئی سنی بلدیہ کا چیئرمین نہیں بن سکتا، بلدیہ کا ممبر نہیں بن سکتا، اور کوئی سنی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، یہ قانون ایران میں موجود ہے، لیکن پاکستان میں ہر گلی میں امام بھاڑا، ہر شہر میں امام بھاڑا، ہر قریبی عہدے پر سنی کا بچہ ایس اے پاس ہو ریڑی لگائے، سنی کا بچہ بی اے پاس ہو چپراسی بنے، شیعہ کا بچہ ایس اے پاس ہو تحصیلدار بن جائے، اے ایس آئی بن جائے، اس بدماشی کو سپاہی صحابہ ختم کر کے رہے۔ حکمرانوں، تم نے اپنے وعدے فراموش کر دیے، میاں نواز شریف جس وعدے پہ حکومت میں آئے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، وعدہ کیا تھا؟ شریعت بل منظور ہوگا، محمد کی شریعت آئے گی، آئی ہے نہ کسی کو اشار ملا، نہ رسول اللہ کی شریعت آئی۔ سپاہی صحابہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر بھی سنی حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی، لڑنی چاہیے ہم چاہیے، آپ ہمارا ساتھ دو گے، سپاہی صحابہ میں شامل ہو گے، دفاتر بناؤ گے، سپاہی صحابہ کے لیے کام کرو گے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔